بسم اللہ اولہ و آخرہ، نماز سے قبل میں نے اپنے موقف کا جو تجزیہ آپ کے سامنے رکھا ہے اس کے نتیجے میں تین چیزیں اس وقت ہمارے سیاسی موقف کہہ لیجئے یا موجودہ حالات میں ہمارے طرز عمل کی بنیاد ہے۔ نمبر ایک یہ کہ ہمیں ہر حال میں جمہوریت کی تائید کرنی ہے، مارشل لا کی مذمت جتنی ممکن ہو، اس کے لیے جتنا بھی اثر ہمارے لیے ممکن ہے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا۔ ویسے تو یہ کہ حالات الحمدللہ ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اندیشہ کم ہے کہ جلد کوئی مارشل لا کے نفاذ کی صورت آئے، لیکن ہمیں اپنی گفتگوؤں سے، اپنے ہر طرح کے جو بھی وسائل ہمارے پاس ہیں ان کے ذریعے سے اس فکر کو عام کرنا ہے کہ مارشل لا یہاں کسی صورت میں نہیں آنا چاہیے، وہ مہلک ہے اس ملک کے لیے۔ جو کچھ بھی ہو، وہ جو بھی دستور اس وقت ہے اس کے تحت ہو، اس کی ورکنگ میں ظاہر بات ہے جو ہمارے معاشرے کی عام سطح ہے اس سے اوپر کی آپ توقع نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کے ممبران اسمبلی بکاؤ مال ہے تو خرید و فروخت ہوگی، ہو دونوں طرف پیسے ہیں، اللہ کا شکر یہ کہ ایک توازن بھی قائم ہوا ہے، کوئی بھی بھوکا نہیں ہے۔ مجھے ایک شعر یاد آیا ہے، ہندی زبان کا بڑا معرفت کا شعر ہے، عارفانہ شعر ہے کہ بھیکا بھوکا کوئی نہیں، سب کی گٹھری لال، گرا کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال۔ بھیک تو وہ شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بھوکا نہیں ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر لال رکھا ہوا ہے، ہر انسان میں نفخت فیہ من روحی، بہت بڑی دولت ہر انسان کے پاس ہے، سب کی گٹھڑی لال، ہر ایک کی گٹھڑی کے اندر موتی ہیرا موجود ہے، بس ساری کمی یہ ہے کہ گٹھڑی کی گرا نہیں کھول سکتے، گرا کھول جانے نہیں اس بد بے کنگال۔ تو دونوں طرف دولت ہے، جو بھی ہے ہماری سطح ہے، جنرل ہے، اس میں کوئی امپروومنٹ ہوگی، تدریجن ہوگی، لیکن جو کچھ ہو اس دستور اور قانون کے تحت، دستور میں ترمیم ہو تو دستور میں جو پروویژن ہے اس کے تحت، اس پٹڑی کے اوپر یہ گاڑی اگر چڑھی ہے تو جو بھی اخلاقی ہم اثر ڈال سکتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ انسان کا فکر بھی ایک اخلاقی قوت ہے، اگر آپ کے اندر یہ فکر راسخ ہوگا یہ آپ سے خود بخود معاشرے میں پھیلے گا، اگر آپ خود راسخ ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہماری پوری تائید جمہوریت کے ساتھ، دوسرے یہ کہ مذہبی جذبات کو بھڑکا کر اور بالکل انمل بے جوڑ قسم کے متحدہ محاذ بنا کر اور غیر تربیت یافتہ عوام کو میدان میں لا کر ہنگامہ کرنا مہلک ہے، بلکہ اس سے بھی مہلک تر ہے۔ میں نے تین الفاظ اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہے، کسی مذہبی ایشو پر جذبات بھڑکا کر، پھر ایک جماعت ایک قیادت میں نہیں، انمل بے جوڑ قسم کے متحدہ محاذ بنا کر، نظریہ ایک نہیں، فکر ایک نہیں، ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، لیکن کسی ایک ایشو کے اوپر جذبات کو جو ہے بھڑکا دیا جائے اور جمع ہو جائے، اور نمبر تین غیر تربیت یافتہ عوام کو میدان میں لا کر ہنگامہ پیدا کر دینا، ہم کبھی اس کی تائید نہیں کریں گے، کسی صورت نہیں کریں گے، چاہے ہماری مخالفت میں فضا کتنی بھی تیز ہو جائے، چاہے ہمارے گھروں پر حملے شروع ہو جائیں، ہمیں کسی کا ایجنٹ کہا جائے، ہمیں اس رخ پر نہیں جانا ہے، اس کی نفی کرنی ہے، اس کی تردید کرنی ہے۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں اپنی اصل محنت اور مسائی کو اپنے انقلابی نہج کے اوپر مرتکز کرنا ہے اور اس میں تیزی اختیار کرنی ہے۔ اس لیے کہ بہرحال جب تک وہ تیزی نہیں آئے گی آپ کے اندر حرکت نہیں آئے گی. مجھے وہ پھر شعر یاد آ رہے تھے, کسی زمانے میں عزم میں شائع کیے تھے, ہندوستان کے ایک شاعر تھے, ساتھیوں مشعلوں کو تیز کرو, جنگ بازوں قبول گیروں کا قافلہ تیز گام ہے کتنا, اور بھی قافلوں کو تیز کرو. اس وقت کوریا کی جنگ ہو رہی تھی تو شاعر نے کہا تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو, کوریا کی غریب بستی کو ناگا ساکی بنا کے چھوڑیں گے, ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ عالمی سطح پر ہو رہا تھا, اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس کے ٹکڑے کر کے چھوڑیں گے. اور لوگ چلیں گے, کچھ بربلا کہتے ہیں کہ ٹکڑے کر دیں, کچھ کا طرز عمل اب یہ ہے کہ ہوتا تو ہو جائے, تنگ آمد بجنگ آمد. تو اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ اگر وہ سارا تجزیہ جو میرا ہے اس سے آپ کو اتفاق ہے تو اس کے نتیجے میں یہ کہ ہمیں اپنی جدوجہد کو تیز تر کرنا ہوگا. جب تک کوئی مثبت کام نہیں ہوگا, محض ہم اس طریقے کو غلط کہتے رہیں گے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارا کوئی مثبت کام لوگوں کے سامنے نہیں آئے. تو یہ تین نکات ہیں ہمارے اس وقت کے موقف کے, ہماری پالیسی کے. نمبر ایک, جمہوریت کی تائید, دستوریت اور قانونیت کی تائید, مارشل لا کی انتہائی نفی. نمبر دو, مذہبی اسی ایشو پر مذہبی جذبات کو بھڑکا کر ان مل بے جوڑ قسم کے متحدہ محاذ بنا کر غیر تربیت دادہ عوام کو میدان میں لانا اور ہنگامہ کرنا, اس کی مذمت, اس سے ہر صورت میں لا تعلقی. اور نمبر تین, اپنی محنتوں کو, اپنی مساعی کو اپنے اس انقلابی طریقہ کار کے اوپر تیز سے تیز تر کرنا. اب اس میں دو باتیں کہی جا سکتی ہیں, اشتباہن یا اعتراضن یا اشکالن. پہلی بات یہ کہ جمہوریت تو پھر لادینی آئے گی اور آ رہی ہے, بہرحال یہ منطقی نتیجہ ہے, میں کہہ چکا ہوں آپ سے, جیسی قوم ہوگی ویسی جمہوریت آئے گی. اس کو ہمیں ذہناً ریکنسائل کرنا ہے. اسی کو ایشو بنا کر لوگ آپ کو چھیڑیں گے, اریٹیٹ کریں گے. نمبر دو یہ کہ اس کے ساتھ اباحیت بھی آئے گی, بے پردگی بھی آئے گی, فحاشی بھی آئے گی. اس لیے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت جمہوریت ہے بدقسمتی سے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نظریات, جن کے خیالات, جن کے افکار, جن کا طرز رہن سہن, جن کی مغربیت پرستی ازل میں شمس, ان کے ہاتھ میں چلا گیا. یہ بات اگر ہم صرف پولنگ کہیں گے تو اس کا اثر نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ اگر ہمارے مظاہروں کا معاملہ, ہماری کارنر میٹنگ ہونی شروع ہو جائیں, جیسے کسی زمانے میں لاہور میں سلسلہ شروع بھی ہوا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پراپر وقت ہے اس کا کہ بڑے شہروں میں تو خاص طور پر یہ مظاہرے ہم کریں. اور مظاہروں کے اندر وہ اب عبارتیں ہم ایسے بھی لکھیں گے کہ جن میں لوگوں سے کہا جائے کہ یہ سب ہمارے کرتوت ہیں, ہمارے اعمال, ہم نے مغربی تہذیب کو اختیار کیا, تم نے اختیار کیا, تمہارے گھروں میں مغربی تہذیب, یہ اس کا منطقی نتیجہ. لہذا اس کو جب تک کہ یہ دن جو ہے عورت کا, یہ تم نے نکالا ہے اپنی بوتل کے اندر, جب تک کہ ہم رجوع نہیں کریں گے اور دین کی طرف حقیقت عمل رجوع نہیں کریں گے, یہ ایک پیٹ بڑھ کر لانا ہمارے سر پر مسلمت ہوگی. اس کو پبلک کے اندر عام کیا جائے. اس لیے کہ حضور نے تو فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے لیے عورت سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. وہ فتنہ ہے, فتنہ ہے خواتین اس وقت آئی, لیکن کون ہے یہاں پہ کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں اس کے اندر مورد الزام نہیں بنتا, میرا کوئی حصہ نہیں ہوتا, سب نے حصہ لیے, لچکر لیے. اس اعتبار سے ہمیں ایک نقطۂ نظر تو رکھنا ہے, لیکن یہ کہ اس میں حرکت ہماری جو ہے وہ اس نمایاں ہونی چاہیے انہی مظاہروں کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ کارنر میں بھی چھوٹی چھوٹی تقریریں کھڑے ہو کر چوکوں میں تقریریں کی جائے, وہ آپ کی دعوت مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے اس کو بیان کرنے میں. ایک تو یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ نہیں ان المنکر کے ضمن میں باللسان کی جو ہماری تحریک ہے اس کو ہم تیزی کے ساتھ ابا دینا. دوسری ایک حقیقت کو سامنے رکھیے کہ ہر شر میں خیر ہوتا ہے, شر محض کا کوئی وجود نہیں ہے. میں نے بارہا کیا, نہ باطل محض کا کوئی وجود ہے, نہ شر محض کا کوئی وجود ہے. تو خیر کا پہلو جو ہے, ہوتا کیا ہے کہ کسی شہر میں شر کا پہلو غالب ہے, کسی میں خیر کا پہلو غالب ہے. جیسے فرمایا شراب اور دیے کے بارے میں,
قرآن نے یہ بھی کہا دیکھ لیں کوئی فائدے کا پہلو ہے ہی نہیں. اس لیے ہوما اکبر و من نفع، ان کا گناہ جو ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہے، بڑا ہے. اس لیے جو بھی شریعت کا حکم ہے اس کا مبنی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیکولر جمہوریت کا کھل کر سامنے آنا اور اباحیت اور مغربی تہذیب کا کھل کر سامنے آنا، اس میں بھی یہ خیر ہے کہ جن لوگوں کے دل کے اندر بھی کوئی دبی ہوئی چنگاری ہے وہ بھر کے دی، اگر حمیت دینی اور حمیت کوئی شریعت جو ہے لوگوں کے اندر موجود. یہ منافقانہ اسلام جو ہے یہ لوگوں کے اس اسلامی جذبے کو دباتا ہے، تھپیاں دے کر کھلاتا ہے. ٹیلی ویژن پر واضح ہو رہا ہو اسلام کا، اندر ہو رہا ہو، عورتوں کو جو نکالا جا رہا ہو اور ان کی ریپرزینٹیشن بھی پہلے سے کئی گنا کر دی گئی ہو، یہ سارے کام ہوتے رہے. وہ یہ کہ جذبہ پھر ابھرتا ہے. وہ جو کہا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سنا دیتی ہے اس کو حکم آتی سارے، ابھی دیکھو ہمارے یہاں فلاں ہیں، یہ ہیں، وہ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، بارہ نام تو لیتے ہیں، چلیے ہو گئے آپ. اس سے تو یہ کہ ننگی شے سامنے آئے گی تو اگر کسی کے اندر دبی ہوئی کوئی حمیت اور غیرت ہے دین کی تو وہ جاگے گی، بڑھتے گی. یہ نیلے درو نیلے برو جو ہے وہ معاملہ جو ہے اس کے اندر وہ جذبات کے ابھرنے کی کوئی شکل پیدا کرے. لہذا یہ بات جو ہے کہ اس سے جو جمہوریت آئے گی وہ کس نوعیت کی آئے گی، کیا نتائج آئیں گے، ان کو آدمی جب منطقی طور پر پہلے سے سمجھ لے تو پھر وہ زیادہ پرسپٹ نہیں ہوتا. پہلے سوچ لیا ہے، ایک چیز کو ہم نے طے کر لیا ہے کہ جمہوریت اس ملک کی سالمیت کے لیے لازم ہے. اب اس کے ساتھ یہ آ رہا ہے تو اس کے بارے میں ایک بات کی وضاحت ہو گئی. دوسرے یہ جیسا کہ نماز جمعہ کے بعد کے بعض سوالات میں بھی بعض حضرات کی طرف سے باتیں آئیں کہ مستحکم اگر ہو گئی جمہوریت تو اسلام کا راستہ ختم ہو جائے گا، رک جائے گا. یہ بات پہلے بھی بہت کہی گئی، مولانا مودودی آن ریکارڈ ہے. جس زمانے میں ہمارے ہاں بڑا کیوس تھا پولیٹیکل، ان کا یہ جملہ ہے، میری کتاب میں کہیں موجود ہوگا، کہ یہ جو شیاطین لڑ رہے ہیں آپس میں، شیاطین تو اسی شر میں سے ہمارے لیے خیر کا راستہ نکلے گا، اور جتنے یہ آپس میں لڑیں گے اتنا ہی جو ہے ہمارے لیے امکان ہوگا کہ کوئی یہاں پہ تبدیلی برپا کر سکے. میرے نزدیک یہ اس کے پیچھے بہت فلسفہ آئے تھے. اور یہ بات کہی جاتی ہے بہت سے لوگوں کی طرف سے، آپ نے سنا ہوگا، ٹھیک ہے ہم یہاں اسلام نہیں لا سکے، ہم نے کسی اور سے کبھی قدم نہیں جمانے دیا. یہ گویا کہ سب سے بڑی دلیل بنتی ہے اپنے اس سیاسی موقف کی، جو اب تک ہمارے جو بھی حضرات، صرف ایک جماعت نہیں ہے، جماعت کا نام ہم اس لیے زیادہ لیتے ہیں کہ ہمارا اس سے تعلق رہا ہے، قرب ہے. اور یہ کہ وہ چونکہ واحد ہمارے نزدیک ایک انقلابی فکر والی جماعت تھی، باقی تو اور دینی جماعتوں نے بھی گھیرے گئے، اس طرح سے تیار کیے، سب کے سب اسی رنگ میں چلے. اور انہوں نے اپنی کارکردگی جو ہے، وٹ گینڈ وٹ لاس، تو وٹ گینڈ کے کھانے میں یہ رکھا ہے کھانے میں کہ ہم نے کسی اور کو بھی قدم جما لیا. یہ چیز اس ملک کے اعتبار سے یہ طرز فکر بہت خطرناک ہے. یہی کہہ دی سے میں نے کہا کہ عدم استحکام اس ملک کے اندر جو پیدا ہوا ہے وہ اسی حوالے سے پیدا ہوا کہ مذہب کے نام پر یہاں سیاسی ہنگامے بھی کیے گئے، مذہب کے نام پر یہاں انتخابی مہمیں چلائی گئی. میرے نزدیک اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ انتہائی اسٹیبلش جمہوریت کے اندر بھی انقلاب کا راستہ کبھی نہیں رکتا. پہلی بات تو میں نے اس جمعے میں بھی کہی تھی، انقلاب کو تو بادشاہتیں نہیں روک سکتی، انقلاب کو زار کی فوجیں نہیں روک سکتی، انقلاب کو شہنشاہ ایران کا اسلحہ خانہ نہیں روک سکتا. کیا شہ روک سکتی ہے؟ وہ تو اس کی اپنی شرائطیں وہ پوری ہو تو پھر کوئی نہیں روک سکتا. میں نے یہ الفاظ جمعے میں کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتی، بشرطے کہ انقلاب کی شرائط پوری ہو. وہ ہم پوری نہیں کرتے، وہ کٹھن نظر آتا ہے، ورنہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس کو میں ذرا زیادہ الیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں اس وقت کہ مغربی طرز کی جمہوریت میں بھی اصل میں جو تماشا لوگوں کو نظر آتا ہے، وہ جو منظر ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، پس منظر کچھ اور ہے. سامنے تو یہ الیکشن لڑتے ہوئے آپ کو مہرے نظر آتے ہیں، یہ اصل میں کٹپتلیاں ہیں. پیچھے لابیز ہوتی ہیں، دل واسطہ اثر انداز ہونے والے عناصر، جن کو میں نے کہا کہ ایک ہے یعنی سیاست جو ہے وہ نظری سیاست اور ایک عملی سیاست. تو آج ایک اور اس طرح سمجھیے کہ ایک براہ راست سیاست ہے، دل واسطہ سیاست. امریکہ میں لابیز بنی ہوئی کروڑوں اربوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں, وہ لابیز پلے کر رہی ہوتی ہے. آگے کٹ پتلیاں یہ جو نمائندے ہیں, یہ آزائے مجلس جو ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا آزائے مجلس کی گرمی علامہ, وہ علامہ وہ ان کا کھیل ہو رہا ہوتا ہے, لیا 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 دیا جیسے کہ وہ سٹے گھر کے اندر ہوتا ہے. حقیقت میں تو پیچھے لابیز ہوتی ہے, بڑی پاور پر لابیز دے لیور کا بلڈی فور پلانٹ, وہ کبھی الیکشن میں نہیں آتے. تو لابیز کا لفظ آج کی سیاست میں, آج کی صحافت میں. نمبر دو پریشر گروپ, یہ تو پیچھے سے دھکیلنے والے. تو کسی بھی اسٹیبلش جمہوریت کے اندر بھی ایک طرف لابی, دوسری طرف پریشر گروپ, تیسری طرف کہ ہر جمہوریت ہمیں حق دیتی ہے پیس فل کی شرط کے ساتھ ڈیمونسٹریشن اینڈ ایجوکیشن, یہ ہر جمہوریت حق دیتی ہے. جمہوریت صرف انتخابات کا نام تو نہیں, آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے, آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں پرووائڈیڈ اٹ از پیس فل. لیکن آپ کا کیا خیال ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ تمام راستے ایسے ہیں کہ جو جس سے کہ جمہوریت کے اندر بھی اسلام کے لیے کام کیا جا سکتا ہے, جاری رکھا جا سکتا ہے مسلسل, اور یہ کام ہمیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمت دے, ہمیں اپنے فکر کے اوپر استقامت اور انشراء عطا کیے رکھے, اور ہمیں آگے چلنے کی اور زیادہ جان و مال کھپانے کی توفیق دے. ہمیں اس اوپر چلنا ہے, اور پھر یہ کہ اصل توجہ اپنی اسی تنظیم اور تربیت کے اوپر مرتکز رکھتے ہوئے اپنے کاڈرز بنانے ہیں کہ ایک وقت آئے کہ پھر ہم میدان میں آ کر کہہ سکیں کہ اب ہم چیلنج کر رہے ہیں, یا ہم نہیں ہے یہ, یا یہ کام نہیں ہوگا یا ہم نہیں ہوگا. اس پوری گفتگو کو اب میں عملی چند تجاویز کی شکل میں یا عملی ہدایات سمجھ لیجیے اس میں سبق کر رہا ہوں. پہلی بات, اپنے فکر پر صبر. اس کے لیے میں یہ چاہوں گا, درخواست کروں گا, ہدایت دیتا ہوں, حکم دیتا ہوں, جو بھی آپ سمجھ لیں, جس سے بھی کوئی آپ کے اندر کچھ تھوڑی سی ریسپانس پیدا ہو جائے. چھ کتابیں, یہ میں نے سالانہ اجتماع میں بھی کہا تھا لیکن پتہ نہیں ہمارے نظم کے تحت اس کا کوئی جائزہ لینے کا بندوبست ہوا یا نہیں. اب یہ نوٹ کر لیں, اس کا جائزہ لے کے ہمارے ذمہ دار افراد خاص طور پر, اور جو بھی منتظم ہوتا جائے اب رفیق تنظیم کا, اس کے لیے لازم ہے کہ تحریک جماعت اسلامی نمبر ایک, اسلام اور پاکستان نمبر دو, سرف گندین نمبر تین, استحکام پاکستان کے دونوں حصے چار اور پانچ ہو گیا, اور منہج انقلاب نبی چھٹے کے ساتھ. یہ کتابیں ہمارا ہر ساتھی ہومیز بزنس جو کام کرنا چاہتا ہے وہ لازمن پڑھے, چاہے پہلے پڑھی ہو پھر پڑھے, پھر دیکھے اس وقت کے حالات کے اندر اس میں کیا تجزیہ کیا گیا ہے. اب گالی دینے پہ کوئی شخص اتر آئے تو اتر آئے, لیکن یہ کہ لے لے پنجابیوں کو اسی اپنی کتاب پہ ڈیفینڈ کیا, بھائی اسے کیا ہے, وہ اگر اچھے فارمر ہیں تو جو بھی وہ لوگ کے جو ہوشیار پور اور جلندر کے رہنے والے تھے, اللہ نے ان میں خاص صلاحیت پیدا کی, آباد کاری ہوئی پنجاب میں تو انہوں نے آ کے آباد کیا, یہاں سے آگے وہ بھاولپور پہنچے وہاں آباد کی زمین, اس سے آگے پہنچے سندھ میں آباد کی زمین, تو جن کو ملتی ہے ایک صلاحیت ہے قوم کے. البتہ یہ ہے کہ اس میں جو پھر زیادتی ہے وہ جو داد و دہ کی گئی, فوجی جرنیلوں کے تبدیل میں کرنی شروع کر دی گئی, وہ جو حلوائی کی دکان پر نانا جی کے فاتحہ کی نہیں ہو گئی, اصل تو یہ ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کی اصلاح نہیں ہوگی تو پھر ایک ایک پنجابی کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی, پھر آئیں گے اور روئیں گے, اس کا ایک رد عمل پیدا ہوگا. لیکن یہ کہ جو جائز بات ہے وہ تو کرو, جو غلط حرکتیں ہوں گی ان کو تو کسی طریقے سے ختم کرو. اسی طریقے سے اگر کوئی تاجر لوگ تھے انہوں نے تجارت کی, انڈسٹری بنائی تھی, تو جرم تو نہیں کیا تھا, یہ ساری چیزیں. لیکن میں نے جیسا کیا اس وقت بخار چڑھ رہا ہے اس میں, تو شاید ہمارے لیے یہ کہا جائے کہ یہ پنجاب کے غدار اور سندھ کے ایجنٹ ہیں, یہ سارے امکانات ہیں, ان کے لیے ذہن تیار رہنا ہے. میں تیار ہوں اور آپ کو بھی تیار رہنا ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں آپ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی, ورنہ یہ کہ صرف ایک ہمارا جو اب تک کا معاملہ رہا ہے صرف واعظ اور نصیحت, اس سے تو یہ بات جو ہے سب سے کم اس مرحلے پر تحریر کا جو تقاضا ہے اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ یہ 6 کتابیں میں نے نوٹ کی ہیں اور یہ میں ہدایت دے رہا ہوں جو ذمہ دار ہے نظم کے کہ وہ اس کے ضمن میں پورے ریکارڈ اپنا مرتب کرنا شروع کرے کہ کن کن حضرات میں سالانہ اجتماع میں بھی غالباً میں نے یہی 6 کتابیں گنوائی ہوں گی، لیکن یہ کہ اب اس کا جائزہ لیں کہ تمام منتظم رفقا جو ہے اس کو جلد از جلد ان کو دوبارہ پڑھیں۔ نمبر 2، دعوت کے لیے کمر کس لے، وہ تو ہمارا کرنے کا کام ہے ہی، یہ سنہری موقع جیسا کہ میں نے عرض کیا، جب اس قسم کی فضا آتی ہے تو موقع ملتا ہے، سوالات پیدا ہوتے ہیں، لوگ آپ سے الجھیں گے، آپ ان سے بات کریں گے، جواب دیں گے، لیکن پہلے وہ اپنا گھر مضبوط ہو تو جواب دیں گے نا، آپ کے پاس دلائل ہو، آپ کے پاس تجزیہ ہو، آپ اس کو اس سے واقف ہو تب جواب دے سکیں، ورنہ خالی کھولی آپ ٹکرائیں گے تو اس کا ایک رد عمل آپ کی طبیعت پر بھی ہوگا اور پھر آپ بدلی آ کر تنظیم کے اندر پھیلائیں گے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک چیز کو ذہن میں رکھیے، یہ جو میں سنہری موقع کہہ رہا ہوں اس کا ایک خاص پہلو، میں نے جو اس ذمے میں خاص مضمون لیا تھا کہ 2 چیزیں مجھے اچھی نظر آ رہی ہیں، مایوس کن پہلو تو اتنے ہیں جتنے چاہو بیان کرتے رہو، امید کی تو کوئی کرن کبھی نظر آتی ہے تو اس کو تو خاص طور پر بڑی مضبوطی سے تھامنا چاہیے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے۔ اس میں یہ کہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو خیال تھا کہ کوئی ایک ہی حلے میں پیپلز پارٹی آئی جی آئی کو ختم کر دے یا آئی جی آئی پیپلز پارٹی، انہوں نے والی بات کی، اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ ڈرون بیٹل، سیاسی جو بھی کشمکش سیاسی جنگ ہوگی وہ لمبی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ ربڑ کی طرح، وہ جلدی بات معاملہ ہونے والا نہیں، اگر فوج ہوتی اس پرانی فضا ذہنی فضا کے اندر تو وہ جھٹ پٹ اس کو اور کیوس کو بڑھا کے قبضہ کر لیتی، وہ تو اسے تو بہانا چاہیے قبضہ کر لیتا، حکومت کس کو بری لگتی، لیکن اس وقت اس بین الاقوامی حالات کس فوج کے اپنے بھی اندرونی جو بھی محسوس ہو رہا ہے احساسات ہے انہیں بھی احساس ہو چکا ہے کہ بہت بدنامی فوج لے چکی ہے اور اپنے عوام سے کہ دنوں سے اگر کوئی کسی ملک کی فوج دور ہو جائے تو پھر وہ دفاع بھی نہیں کر سکتی ملک کا، جب وقت پڑتا ہے تو پھر اسے وہ مورل سپورٹ حاصل نہیں ہوتی پبلک، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لانگ ڈرون بیٹل ہوگی اور جن لوگوں نے ایک ہنگامہ سا اٹھانے کی کوشش کی تھی اس وقت انہیں بہت جلد مایوسی کا سامنا پیش آیا۔ یہی مایوسی ہے آپ کے لیے کہ جو یہ سمجھئے کہ جو سنہری موقع ہے کہ جو بھی کارکن ہے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں خلوص کے ساتھ، اسے قیادتیں طے کرتی ہیں نا، جو کچھ کرتی کارکن لگے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے تو بتائیں گے بھائی یہ ہے بات، تم ایک خراب کے پیچھے دوڑ رہے تھے، یہ طریقہ کار غلط تھا تمہارا، تم نے آگے پیچھے دیکھا نہیں، تم جس بات کے رو میں بہ گئے، یہ ہمارا بہت بڑا ایک فرق ہے، اس لیے کہ کارکن جب مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ ان کے اندر زندگی پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو انہیں فوری طور پر جب ڈوب کے مری گیا تو پھر کیا آپ کی بسیحائی کام کرے گی، جبکہ وہ ابھی غوطے لگا رہا ہو وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ اس کو ریسکیو کریں، اس کو بچائیں، اور یہ وقت آئے گا بہت جلد، بلکہ میں سمجھتا ہوں شروع ہو چکا ہے، اس لیے کہ اب مسلم لیگ کی باتیں ہونی شروع ہو گئی ہیں، اب وہ ایم کیو ایم پی اور پیپلز پارٹی کا بھی پھر اور متحد ہو گیا ہے، ادھر وہ سرحد کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل ناکام ہو گئے، بلکہ یہ کہ شاید مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوالیشن ہو جائے، اس کی طرف بھی اب حالات جو نظر آ رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ جو مذہبی جماعتیں آئی جے آئی کے اندر وقتی طور پر اہمیت حاصل کر گئی تھی، ظاہر بات ہے کہ ان کی اہمیت کم ہو جائے گی اس کے نتیجے میں، اور اس وقت اس کے کارکنوں کے اندر ایک بدلی پیدا ہوگی، اور یہ وقت ہوگا اگر آپ نے لنگر لگوں کا کسا ہوا ہو سمجھانے کا، ایسا نہ ہو کہ وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے، اگر ڈوب کر تہہ میں بیٹھ گئے تو پھر ہمارے سہارے بھی گئے اور کسی بھی کام سے گئے، تو ان کو اس وقت اگر سمجھا دیا جائے کہ کرنے کا اصل کام یہ ہے، طریقہ یہ ہے، غلطی ہو گئی، غلطی سے یہ ہے کہ انسان کا اجر و ثواب ضائع نہیں ہوتا، جو بھی انسان نے کام کیا ہے اگر کسی مغالطے میں غلط فہمی میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر و ثواب جو ہے اگر خلوص نیت تھا تو برقرار رہے گا۔ تم اثر نو کمرے ہمت رکھو، کسی زمانے میں مجھے فیض کی وہ نظم اتنی پسند تھی اور میں نے اس لیے بار وہ پڑھی ہے، اور ایک مرتبہ تو وہ 1977 کا میرا جو مدینہ منورہ کا قیام تھا رمضان مبارک کے دوران، تو میں نے مولانا عبدالغفار رسول صاحب کو سنائی، وہ اتنے متاثر ہو ریکارڈ کروائی کہ ریکارڈ کرو نا, یہ تو چوٹے بھی کھائے گئے تھے جماعت اسلامی سے وہ بھی نکلیں گے. وہ نظم پھر میں آج آپ کو سنا رہا ہوں کہ مایوسی اور بدلیوں کے بعد کسی شخص کا جس میں کوئی عزم ہو, ارادہ ہو, ہمت ہو, اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے, سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی, دھرتی کے کونوں کھدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو, پھر مٹی سے تو اشکوں سے پھر اگلی رخ کی فکر کرو, پھر اگلی رخ کی فکر کرو, جب پھر اس بار اجڑنا ہے ایک پتی پتی کو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا, چار دفعہ اور ناکامی ہو جائے کیا پرواہ. یہ کہ ہمیں تو کام کرنا ہے, ایک مقصد ہے, ایک ابھی ہے, ناکامیوں سے بدلی ہونے کی کیا بات ہے. یہ فصل امیدوں کی ہمدم اس بار بھی غارت جائے گی, سب محنت صبح و شاموں کی اب کے بھی اکارت جائے گی, دھرتی کے کونوں قدروں میں پھر اپنے لہو کی کھاد بھرو, پھر مٹی سے جو اشکوں سے پھر اگلے رخ کی فکر کرو, پھر اگلے رخ کی فکر کرو, جب پھر ایک بار اجڑنا ہے, اجڑنے کے لیے تیار رہو. ایک فصل پکی کو بھر پایا تب تک تو یہی کچھ کرنا. اس دعوت کے سلسلے میں ہمارا اس وقت دعوت کا معاملہ ہے جو پرائیورٹیز ہے, درس قرآن پرائیورٹی نمبر ایک کم سے کم لاہور میں, پھر اصولی دینی بنیادی دعوت. میرے نزدیک اس وقت جو حالات کا تقاضا ہے, جسے ہمارے تبلیغی بھائی کہا کرتے ہیں امر حال, اس وقت کا معاملہ جو تو سمجھو, امر حال یہ ہے کہ آپ کی دعوت بھی انہی چھ کتابوں پر مرتکز ہوگا. اس وقت کی سچویشن جو ہے ملکی قومی, درس قرآن کے حلقے جو مستحکم چل رہے ہیں انہیں مستحکم رکھیے, جاری رکھیے, بنیادی دعوت والے چل رہی ہے اسی کے ذریعے. لیکن یہ کہ یہی چھ کتابیں آپ پڑھیں اور ان چھ کتابوں کو پڑھائیں, زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنے پاس رکھیں, فراہم کریں, لوگوں کو دیں, پھر ان سے ملیں, پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے, ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی, یہ اس میں سے کوئی اختلاف ہے تو بیان کیجیے, کوئی بات صحیح ہے تو بتائیے. یہ جو ہے انداز اس وقت جو ہے آپ کے ان حالات کا, جن سے ہمیں اس وقت سابقہ ہے, جن سے ہم دو چار ہیں, اس میں تقاضا یہ ہے کہ آپ کی دعوت پرسنل لیول پر اور ان کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے اس کی پرائیورٹی جو ہے وہ نمبر ون ہو. تیسری بات جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں صرف دہرا رہا ہوں, اس فحاشی بے پردگی, اس کے جو مظاہر سامنے آتے اس کے خلاف مظاہرے, یہ ہمارا تیسرا وہ جو میں نے کہا تھا نہیں انل منکر باللسان, یہ صرف بعض تقریر میں نہیں, مسجد میں نہیں, صرف اپنی تحریروں میں, اجتماعات میں نہیں, بلکہ اس کو فرض لکھنے لگا. اس کے لیے جو پروگرام میں نے پہلے بھی حوالہ دیا ہے, اس عرصے پہلے جو یہاں پہ جس رنگ سے شروع کیا گیا تھا, اب یہ کہ میاں نعیم صاحب کیونکہ تربیت کے ذمہ دار ہیں, تربیت گاہیں جب ہو رہی ہیں تو ان کا سارا وقت اس میں لگے گا, جب تربیت گاہیں نہیں ہو رہی ہیں تو وہ ان چیزوں کے اوپر اپنی پوری توجہ کو مرتکز کر کے ان کو آرگنائز کریں, لاہور میں, لاہور سے باہر جائیں, گروپ لے کر جائیں, دوسرے جگہوں کے اوپر اس کا اہتمام کیا جائے. اس زمن میں کل بھی میں نے تجویز پیش کی تھی ہمارے بعض ساتھیوں نے, اسے جو حالات ہیں اس وقت کے امیڈیٹ ان کے پیش نظر قبول نہیں کیا, میں نے خاموشی اختیار کر لی, اس وقت پھر کہہ رہا ہوں اسے حکم کے درجے میں نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب ہوگا کہ یہ جو ہم نے لاہور اور کراچی میں کیا ہے تو یہ بہت جلد سندھی کے اندر بھی یہ مظاہرہ ہو جائے, دونوں اخبار وہاں ہیں, ورنہ یہ کہ بہت سکوت ہو جائے گا, اس لیے کہ کراچی کے اخبارات میں اب کچھ تذکرہ آیا ہے, یہاں کی تو خبر وہاں چھپی نہیں تھی, یہاں کی کچھ خبریں ضرور پنڈی پہنچی تھی, لیکن اب مہینہ تو ہو چکا ہے کہ اس کے بعد وہاں کچھ نہیں ہوا. تو میری یہ خواہش ہے, اس کو دیکھنے اگر ورکیبل محسوس ہو, اسے حکم کے درجے میں نہیں, کہ 7 تاریخ کو میرا وہاں دفتر ہے, 8 کو وہاں مظاہرے کی کوشش کی جائے جنگ اور نوائے وقت کے دفتروں پر. اور اس کے لیے یہ کہ میں درس میں بھی ایک سوال بھی کیا گیا تھا کہ ہم نے پبلک کی جو اس میں پارٹیسپیشن چاہی نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی, اس کا جائزہ لینا چاہیے. اس کے بہت سے اخبار پبلک میں خارجی بھی ہیں, لوگ سننے کے لیے آتے ہیں, کوئی کام کرنے کے لیے تھوڑا ہی آتے ہیں. نمبر 2 یہ بات بھی ہے کہ ہم نے بہت زور دے کر پابندیاں لگائی تھی, کہ آپ کو نظم کی پابندی کرنی ہے. آپ اس طریقے کا ہم نے نہیں کہا تھا جوش سے لا کر آ جاؤ آ جاؤ بس لال قلعہ فتح ہو جائے گا ابھی, یہ تو ہم نے کہا ہی نہیں. اس انداز سے ہر شے کی اپنا ایک اس کی ریسپانس ہوتی ہے. تو میں یہ کیا کہوں کہ 7 تاریخ کو میرا درس وہاں ہو رہا ہے, اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ میں نے 3 مرتبہ وہاں کے درس کی کینسلیشن قبول کی ہے لیکن موضوع نہیں بن رہا. میں وہاں اسی بات کو چاہتا ہوں کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے اور نظریہ مساوات مرد و زن اسلام کی روح سے کیا ہے, اس کو کھول کر میں بیان کرنا چاہتا ہوں. کمیونٹی سینٹر میں 3 دفعہ میرا درس کینسل ہوا, میں نے پرواہ نہیں کی. ساتھی بھی کہتے تھے آپ موضوع بدل دیجیے, میں نے کہا نہیں, میں کروں گا تو اسی موضوع پر بات کروں تاکہ ہماری بات سامنے رہے کہ ہم نے اپنے اصولوں کو کہیں کمپرومائز کیا, ہمارا ہم اپنی اس دعوت کو اپنے فکر کو پھیلائیں گے اور اہل اسلام آباد میں بیٹھ کر پھیلائیں گے. اور اسلام آباد میں اب میرا درس اگر ہو گیا اللہ کو منظور ہوا, کیونکہ اب وہ کمیونٹی سینٹر میں نہیں بلکہ وہ ایک مسجد میں ہو رہا ہے اسلام آباد میں, جو وہی کمیونٹی سینٹر کے قریب ہے, 7 تاریخ کو, اس میں میں لوگوں کو دعوت بھی دوں گا اسی انداز میں کہ آپ جو ہے کہ یہ فیصلہ کر کے آئیں, طے کر کے آئیں. خاموش رہنا ہے بالکل, لیکن یہ کہ میں پریکٹیکل ہنٹ دے رہا ہوں کہ میاں صاحب کو یہاں سے نہ ہلے, اس لیے کہ تربیت گاہ شروع ہو جائے گی, لیکن عبد الخالق صاحب جائیں, پشاور سے تمام رفقا کو بلا لیا جائے, چکوال سے سب کو بلا لیا جائے, اور آس پاس کے لاہور سے جتنے لوگ نکل سکتے ہو نکلے, اور ایک اچھا مؤثر جو ہے ہمارا جو مظاہرہ, تاکہ یہ چیز اخبار میں رہے, اس کا ذکر آتا ہے. پھر لاہور کے اندر 16 تاریخ کا جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. میں پھر یہ کر رہا ہوں کہ یہ میری خواہش ہے, لیکن یہ کہ یہ حکم کے درجے میں نہیں ہے, اس کی جو بھی جو پریکٹیکیبلٹیز ہیں ان کے اوپر غور کر کے فیصلہ کر لیا جائے. لیکن میں بہرحال اگر وہ درس ہوا تو اسی موضوع پر درس ہوا, اس میں یہ بات بھی سامنے رکھوں گا. اس کا دوسرا پہلو ہے کہ ہم اس کو ایجوکیشن کا موضوع نہیں بنانا چاہیں. جمہوریت کو جو بھی اس وقت کی گاڑی چل رہی ہے اس کو کسی مذہبی ایشو کے اوپر ہنگامہ کھڑا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بات غلط ہے, لیکن یہ کہ دین کی تعلیم کے اندر کسی بھی انداز میں ترمیم یا اس کو مسخ کرنے کی کوئی کوشش, اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. ہمارے پاس اتنی بھی طاقت ہے, ہم دین کے اس فکر اور سوچ اور اس کی تعلیم جو ہے اس کو صحیح رخ کے اوپر برقرار رکھنے کی حد تک امکان کوشش کریں. پانچویں بات خاص طور پر لاہور کے حضرات کے لیے یہ ہے کہ اجتماع جمعہ کو آپ حضرات اپنا ایک دینی فریضہ سمجھیں. اصل میں ابھی آپ نے اسے صرف تنظیمی فریضہ سمجھا ہوا ہے. دیکھیے جمعے کا معاملہ جو دینی اعتبار سے میں نے کئی مرتبہ کیا ہے, کہ ایک تو ہے عام لوگ جن کی نہ کوئی تحریک ہے نہ کوئی دعوت سے تعلق ہے, وہ تو جمعہ جہاں بھی پڑھ لیں گے جمعہ تو ہو ہی جاتا ہے, لیکن ایک ہے کسی دینی تحریک کے لوگوں کے جو اس سے وابستہ, ان کا اس در حقیقت اصل جمعہ تو ان کا ہے. اس پورے اپنے کانٹیکسٹ میں اس حکمت اور فلسفے کے اعتبار سے تو جمعہ ان کا ہو رہا ہے. وہ تحریک کی ریڑھ کی ہڈی لاہور میں اس کو اس طرح بننا چاہیے. مجھے چونکہ میں نے سنا ہے رپورٹ میں کہ وہاں رفقا کی حاضری جو ہے نظم کی پابندی تدریجن بہتر ہو رہی ہے. تدریجن کے لفظ میں اگرچہ کافی کمزوری کی بات ہے ابھی, لیکن اس کو آپ لوگ بہت پختہ کریں, اسے سمجھے کہ تنظیمی اور دینی دونوں تقاضے وہاں پر بتمام و کمال جمع ہو جاتے ہیں, اور اس میں خاص طور پر میری غیر حاضری سے قتل کوئی کمی نہ آنے دی. ابھی جو بات سیف الرحمان صاحب نے فرمائی تھی بارہا میں نے بھی کہی ہے, سب سے سب درست ہے. آپ اپنے اس قسم کے طرز عمل سے ثبوت دیتے ہیں کہ آپ کی وابستگی ایک شخص سے ہے, تنظیم سے نہیں, اور یہ تو مہلک ہے. ہم نے تو اسے اپنی تنظیم کا اجتماع بنایا. وہاں پر آپ کو بر وقت پہنچنا اور کوئی معمولی سا قتل ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اس کی وجہ سے یہ گویا کہ آپ کی وہ بہت بڑی دینی کوتاہی اور تنظیمی کوتاہی. میری غیر حاضری میں خاص طور پر اس کو محسوس ہو کہ وہاں پر ہمارا ایک جو ہے اجتماع ہے ہماری ایک, اور پھر یہ کہ اب اس میں چونکہ تقریر بھی لمبی نہیں ہوگی, عارف کی تقریر تو اپنے حساب کتاب سے ہی ہوتی ہے, اس کے بعد شاید سوال جواب بھی نہ ہو, لیکن اس وقت کو اسی طریقے سے بھرپور طور پر اپنے تنظیمی مشوروں کے لیے ملنے کے لیے, معلوم ہو کہ 1:45 بجے تک وہاں آپ کی رونق رہنی چاہیے کہ کوئی تنظیم کے کوئی ہے, یہ مرکز ہے, یہاں پہ لوگ ہیں, گفتگو ہے, کوئی اور تنظیم کے مختلف تنظیموں کا اجتماع وہاں پر ہو سکتا ہے, کوئی بات ہے پہچانی ہے, تو اس کی بھی جو ہے اہمیت کو آپ اپنے سامنے رکھیں. ایک بات اور مجھے خیال آئی تھی, میں نے جو نوٹس اپنے بنائے تھے وہ تو تقریباً اس سے پورے ہو گئے ہیں, ایک بات کا مجھے خیال آیا تھا اور میں آج خاص طور پر چونکہ طلبہ کنونشن بھی ہونے والا ہے میں اس کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں. میں نے 3 سال پہلے لکھی تھی غالباً یہ کتاب استحکام پاکستان. اس کے پہلے 40 صفحے جو ایک علمی مقدمہ اور بہت بھاری علمی مقدمہ بن گیا وہ, اور وہ ایک اعتبار سے اس کتاب کے راستے میں رکاوٹ بن گیا. آگے چل کر تو وہ کتاب جو ہے وہ چونکہ سیاسی حوالے سے تاریخی حوالے سے وہ آسان ہو جاتی ہے. وہ پہلا چیپٹر جو ہے وہ 40واں سال اور اس کے حساب سے پھر تاریخ کا حوالہ, وہ خاصی ایک بہت اہم علمی تفسیری بحث تو ہے لیکن بھاری ہو گئی. اور بالکل ایسا ہو گیا جیسے علامہ اقبال کے لیکچرز پہلے 2 جو ہیں بہت مشکل ہیں, کوئی شخص پڑھنا بیٹھتا وہی گھٹنے ٹیکے چھوڑ دے, آگے گزر جائے تو بہت آسان ہو. 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th لیکچر تو سب سے آسان ہے. یہی معاملہ اس کتاب کا بھی ہو گیا. اس وقت میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ میں نے جس امید کا اظہار کیا تھا کہ 40 برس اس ملک کو اب بنے ہوئے ہو گئے اور اب یہاں ایک نوجوان نسل وہ پیدا ہو کر جوان ہو چکی ہے جس پر کہ غلامی کا داغ نہیں تھا, تو یہ ایک رے آف ہوپ ہے ہمارے لیے کہ اگر اس نسل کے سامنے کوئی نقشہ آ جائے, کوئی پروگرام آ جائے, وہ اس کے دل کو بات لگ جائے, تو اس کے اندر جو قوت کار ہے, اس لیے کہ جس طریقے سے کہ غلامی کے اندر کتلی جاتی ہے شخصیتیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں, ان میں جان ہے, اس کا ابھی تک کوئی مظہر سامنے نہیں آیا. کس اعتبار سے نہیں آیا؟ اسلام کے اعتبار سے نہیں آیا. لیکن ایک مظہر سامنے آیا ہے, اسے نوٹ کیجئے, کراچی میں ایم کیو ایم کی تحریک بیسیکلی نوجوانوں کی تحریک ہے. وڈیروں کا کوئی سروکار نہیں, سرمایہ داروں کا کوئی سروکار, سرمایہ لگتا ہے کہاں سے آتا ہے آتا, لیکن اصل کارکن جو ہے اور جن لوگوں نے الیکشن لڑے, الیکشن لڑنے والے لوگ بالکل نوجوان, نوارث ہے اصل. اتنی طاقت کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے, 2 کروڑ روپے کا مال جو ہے انہوں نے وہ مفت بازار میں تقسیم کر دیا, ان کی بڑی تحریک ہے, ان کے کیمپس لگتے ہیں. وہ قائد تحریک الطاف صاحب جو ہے ان کی زندگی کے اوپر بھی باقاعدہ جو ہے ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, امتحان لیے جاتے ہیں, ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں. ایک مظاہرہ ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ نوجوان, مجھے اقبال نے کہا ہے کہ وہ جو قابل قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. یہ میرے اس تھیسس کا ایک منظر سامنے ہے. بدقسمتی سے رخ غلط ہے, تو رخ دینے والے تو ہمیں, ہم بیٹھے ہوئے, ہمیں اپنی ملازمتیں, اپنے کیریئر, اپنے مسائل, اپنے دھندے, اپنے گھر کے معاملات, یہ ہمیں ہل نہیں دیتے. کوئی کام کرنے کے لیے, کوئی وقت لگانے کے لیے ہم تیار نہیں. تو جرم تو یہ ہے, وہ تھیسس اپنی جگہ درست. اور اب جو اس نے کہا الطاف حسین نے کہ پنجاب میں بھی اس قسم کی تحریک اٹھنی چاہیے, اب وہ پتہ نہیں وہ یہاں کون سی قومیت کی تحریک اٹھانا چاہتے ہیں یا کوئی اور, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. اگر نوجوانوں کو وہ صحیح رخ دے دیا جائے تو بہرحال نوجوان تو نوجوان ہے, اس میں طاقت ہے. آج وہ گولیوں سے ایک دوسرے کے سینے چھلنی کر رہا ہے, ظاہر بات ہے جان کس کو عزیز نہیں ہے, لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ جو کچھ بھی بارود بھرا ہوا ہے وہ سامنے آ رہا ہے. لیکن یہ ہماری کچھ تحریکوں کی غلطی کہ انہوں نے غلط رخ پر ڈال دیا, ہماری کوتاہی, کم ہمتی, کوتاہ دستی یہ ہے کہ ہم وہ صحیح رخ اپنے سامنے رکھتے وہ پیش نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ اگر یہ شکل ہو جائے تو یہ بات جو ہے, اب بھی اسی لیے کراچی کی میری نگاہ میں بڑی اہمیت ہے. میں نے کتنے ہی ساتھیوں کے بارے میں خواہش ظاہر کی کسی طریقے سے, وہاں پر جو بھی حال ہمارا ہے کچھ اللہ کا شکر ہے بہتر ہوا ہے, ایک بوڑھے آدمی نہیں بیٹھ کے کوئی تھوڑا سا نظم کو سنبھالا ہے بھائی جبیل الرحمان صاحب نے. لیکن یہ کہ یہ کام کرنے کا ہے, اللہ کرے کہ ہمارے کچھ نوجوان جو ہے وہاں پر اس طریقے کی کسی ایک تحریک کو دین کے حوالے سے اس طریقے سے ایک جاندار نوجوانوں کی تحریک اور طلبہ کی تحریک کی حیثیت کو اٹھا سکے. تو یہ میں نے صرف اس وقت نوٹ کرایا ہے کہ اس کا جو بھی میرا تھیسس تھا اس کا ایک نمونہ کراچی میں اور حیدرآباد میں اور خاص طور پر کراچی میں ایم کیو ایم کی شکل میں آ چکا ہے کہ نوجوان جو ہے اس کے اندر بڑی طاقت ہے, بڑی پوٹینشیلٹی ہے, اس کو صحیح طور پر اگر کام اس کو سامنے رکھا جائے, نظریہ دیا جائے, پھر کام لینے کی ایک صلاحیت موجود ہو تو یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو اس کی طرف بھی میں چاہتا تھا کہ آپ کی توجہ دلاؤں.
ایک بات جو ہے تربیت گاہوں کا معاملہ یہ رہ گیا کہ یہ جو گریڈیشن اور تربیت گاہوں کا معاملہ اور پھر منتظم رفقا کی چھانٹی اور پھر ان کو تربیت کا، اس کی پرائیورٹی کسی صورت میں کم نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ میاں صاحب کے کام کی بھی تقسیم یہ رہے گی کہ جب یہ تربیت گاہ ہو رہی ہو تو ہم وقت یہ اس تربیت گاہ کے، لیکن یہ کہ بارہ ہر وقت تو تربیت گاہ نہیں ہوگی، باقی یہ ہے کہ آرگنائز کرے، اور وہ بھی ہماری عملی تربیت کا حصہ ہے، کارنر میٹنگس، نکلنا، محلوں میں جانا، گھومنا پھرنا، اس کے اندر ایک حرکت، اور اس حرکت سے شاید ہمارے بھی جوڑ بند کچھ کھلے، کچھ ہمارے اندر جو ہے عمل کا جذبہ پیدا ہو، اور خاص طور پر وہ نہیں عن المنکر باللسان جو ہے اسے اب ہم نے ایک بڑے پیمانے کے اوپر شروع کرنا ہے۔ بس مجھے یہی باتیں اس وقت عرض کرنی تھی، میں کیونکہ اصل میں میری زبان بھی تو ایک طرح سے ہو جائے گی، 5 تاریخ کو میں جا رہا ہوں کانپور میں، مجھے 2 لیکچرز دینے ہیں، پھر 2 دن میرے راولپنڈی میں ہیں، جن کے حوالے سے میں نے چاہا ہے کہ کوئی صورت بن جائے تو بہتر ہے کہ وہاں 8 تاریخ کو مظاہرہ بھی ہو، پھر یہ کہ مجھے واپس آتے ہی فوراً چلے جانا ہے امریکہ، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں مہینہ ہے پروگرام لیکن شاید بڑھ جائے، تو اس عرصے میں یوں سمجھیے کہ میرا یہ الوداعی پیغام ہے آپ حضرات کے لیے بھی اور تنظیم کے تمام رفقا کے لیے بھی، کہ جو اس کیسٹ کے ذریعے سے اللہ کرے کہ جلد جلد ان سب حضرات تک پہنچ جائے۔ ایک بات ذرا اس سے ہٹ کر کہنی ہے، اور وہ یہ کہ ویسے تو یہ کہ ہماری تحریک ہی کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے، میں نے آج کی گفتگو میں اس کا کوئی حصہ شامل نہیں کیا ہے، اس لیے کہ پچھلے جمعے میں بھی میں یہ کہہ چکا ہوں، سالانہ اجتماع پر جو طلبہ کنونشن تھا اس میں بھی میں نے کہا تھا، طلبہ کا جو تنظیم کا جو انجمن کا اجلاس ہوا تھا اس میں میں نے یہی تقریر کی تھی، کہ یہ جو ہمارا آئیڈیولوجیکل ایک اور فکری جو محاذ ہے اس پر ہمیں جو قوت درکار ہے، اور خاص طور پر ہندوستان کی بالا دستی اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کے حوالے سے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہندوستان کے اعلی ذات کے جو ہندو ہیں ان کی عظیم اکثریت اسلام قبول کر لے، وہ جو ہے وہ دل جوئی والے اسلام سے اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، وہ تو فکر اور فلسفہ اور حکمت کی بنیاد پر اگر اسلام کو پیش کیا جائے تو اس کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ یہ کام ہمیں اپنے ملک میں بھی کرنا ہے اور باہر بھی کرنا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا اس روز سالانہ اجتماع میں جو ہوا تھا ہمارا انجمن کا، کہ اس کے لیے اردو زبان ہمارے پاس ایک بہت بڑا آلہ ہے، ہندوستان کے کونے کونے میں یہ زبان پہچانی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے، تو اگر ہم اس زبان میں کوئی واقعتاً کوئی وقیر قسم کا لٹریچر پیدا کر سکے اور اس کو ذریعہ بنا سکے دین کے فلسفہ اور حکمت کو آگے بڑھانے اور پہنچانے کا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک ہتھیار ہے۔ اس کے حوالے سے یہ ہماری قرآن اکیڈمی، قرآن کالج، اللہ کرے کہ وہ کالج کبھی یونیورسٹی کی شکل اختیار کرے، اسلام کی نشأت ثانیہ میں میں نے اکیڈمی کا تصور دیا تھا، اور مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں میں نے قرآن یونیورسٹی کا تصور دیا، قرآن یونیورسٹی اور قرآن اکیڈمی کے درمیان میں لنک ہے یہ قرآن کالج، کالج ہی یونیورسٹی بنا کرتا ہے۔ ہم بڑے نہیں ہانکتے اور بڑی بات نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بھی میں نے کہا ہے کہ ہر چھوٹا کام بڑا نہیں بنتا، لیکن یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ ہر بڑا کام شروع میں چھوٹا ہوتا، تو پہلے تو ایک کالج ہی تھا نا، علی گڑھ کالج ایک کالج تھا، پھر وہ یونیورسٹی بن گیا۔ اس اعتبار سے یہ جو ہماری یہ مہم ہے اور انجمن خدام القرآن، اس کو شاید تنظیم اسلامی کے جو فقہ جو ہیں وہ اپنے ذہنوں سے کچھ خارج سمجھتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں نے عرض کیا ہے تنظیم کے اجتماعات میں بھی، اول تو یہ کہ جو صاحب استطاعت رفقا ہے تنظیم کے وہ انجمن میں باضابطہ شامل، انجمن کے محسنین میں شامل ہو، انجمن کے مستقل ارکان میں شامل ہو۔ عام ارکان کی میں زیادہ نہیں آپ کو ترغیب دلاتا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں معاملہ جو ہے وہ زیادہ تعداد کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ مؤثر ہوں لوگ وہاں پر، اور اس لیے کہ اب ہمارے سامنے اس وقت جو ہے جو ملک کی سیاسی فضا ہے اس کے حوالے سے پہلی مرتبہ ہمیں انجمن کی تاریخ میں کچھ اپنے فنڈز کی کمی اور اس کے لیے ایک تشویشناک صورتحال کا سامنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا جو اکثر و بیشتر تو معاملہ ہے وہ ہمارے لاہور کا جو بھی روابط ہے، حلقہ ہے، درس میں آنے والے، جمعے میں آنے والے، ہمارے جو بھی تنظیم کے اہم لوگ ہیں انجمن کے، ان کے حلقہ احباب میں سے وہی لوگ ہیں، تو اس میں ظاہر بات ہے کہ وہ جو ایک مخالفانہ فضا اس وقت ہے اس مخالفانہ فضا کا اس پر اثر پڑنا لازم تھا. دوسری طرف ہم نے قرآن کالج کی تعمیر اور خاص طور پر اس میں آڈیٹوریم کا جو میرے پیش نظر ہے اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہوا تو چونکہ بہت سے لوگوں کی طرف سے اس کی بہت زیادہ تاکید ہوئی تھی کہ شروع سے آخر تک ایک مرتبہ دوبارہ قرآن مجید کا درس ریکارڈ کرا دو. تفسیر تمہیں نہیں لکھنی ہے تو یہ درس قرآن تو تم نے دیا ہے وہ دو دوبارہ, اور یہ کہ اسے شروع سے آخر تک دوبارہ ریکارڈ کرا دو. اگر اللہ کو منظور ہے تو یہ بہرحال وہ اس کے لیے ہی آڈیٹوریم بن رہا ہے, آڈیٹوریم کسی ناچ گانے کے لیے تو نہیں بن رہا ہے. اب اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ آپ حضرات کو ایک تو یہ ہے کہ جو حضرات رفقائے تنظیم خود صاحب استطاعت ہو وہ انجمن کے محسنین اور مستقل ارکان میں شامل اور اس کے مستقل کنٹریبیوٹر بنے. جن حضرات کے روابط ہیں کچھ صاحب استطاعت لوگوں سے ان سے وہ اب یہ مرحلہ ایسا ہے کہ مجھے آپ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اب اپنے ان کو ذرا ایکسپلور کیجئے اپنے حلقوں کو, اور جو بھی ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو کچھ واقف بھی ہیں ہم سے یا ہمارے اس, وہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمیں یہ سیاسی جو ہے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے یا اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب اس قرآن کا جو کام کر رہے ہیں وہ ہمیں پسند ہے, تو چلیے اسی کو آپ استعمال کیجئے اس کو اور ان لوگوں کو کہیے کہ اس میں تو کم سے کم آپ حصہ لیجیے. تو یہ اس وقت ہمارے لیے خاصا تشویشناک مرحلہ جو ہے انجمن کے فنڈز کے اعتبار سے اس زمن میں ہو گیا ہے. اس میں تمام رفقا کو اپنا پوری توجہ کے ساتھ اس میں حصہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. باقی سوالات جو ہیں رابطے کے مقام اور طریقے مقرر فرمائے, یہ بھی بعد میں ہوگا, اب جو اعلان ہے وہ بہتر ہے اطمینان سے جب تک کہ آپ کو کوئی ہدایت نہ ملے.
اس میں ڈاکٹر صاحب آپ کی تقریر میں جو ابھی اسلام کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, پہلے منفی یا مثبت اس کو سمجھ لیا اور پھر ضیاء الحق صاحب نے آپ نے فرمایا کہ وہ اسلام کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. آیا سندھ میں خصوصاً جو ملٹری کے خلاف پنجاب کی ملٹری سمجھ کے نفرت پیدا ہوئی ہے, آیا اس میں یہ بھی حصہ ہے کہ جو اسلام کے خلاف بہت زیادہ نفرت پیدا ہوئی ہے وہ اس سے متعلق ہے, یعنی ملٹری کی حیثیت سے جو نفرت پیدا ہوئی اور اسلام کا ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, اس کا کچھ حصہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام سے جو بہت نوجوان طبقہ نیشنلسٹ طبقہ جو ہے وہ نفرت کر رہا ہے, اس کی کوئی وجہ ہے؟
عوامل ہیں وہ اس 11 سالہ دور میں جسے جیومیٹرک پروگریشن کہا جاتا ہے اس حساب سے آگے بڑھے, لیکن مجرد یہ ضیاء صاحب کے دور ہی کی بات نہیں ہے, یہ پہلے سے شروع ہو چکا تھا. اور یہ بات میں نے جو مسئلہ سندھ ہے اس میں لکھا ہے کہ جو نیشنلسٹ موومنٹ تھی بنگلہ دیش کی, یعنی مشرقی پاکستان کی جو بنگلہ دیش پر منتج ہوئی, اور وہ نیشنلسٹ موومنٹ کے جو سندھ کی ہے جس کے کا مقصد تھا سندھو دیش قائم کرنا, ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں پاکستان کی تو مخالفت کی گئی اسلام کی نہیں کی گئی, جبکہ سندھ میں پاکستان کی مخالفت بھی کی گئی اور اسلام کی بھی کی گئی. اچھا, اس کے اسباب میں سے میرے نزدیک ایک بڑا اہم سبب یہ ہے کہ چونکہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے فاصلے پر تھا, کٹا ہوا تھا, اور ملٹری کنٹرول جو ہے اتنا افیکٹولی ایکسرسائز نہیں کیا جا سکتا تھا ویسٹ پاکستان سے ایسٹ پاکستان پر. تو اس کو جس کیمسٹری میں کہتے ہیں کہ ڈبل بانڈ جو ہے وہ ویک ہوتا ہے, تو یہ ویک بانڈ تھا, ویکر بانڈ کو توڑنے کے لیے انہیں اس سے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں تھی, وہ ایک ہی تلوار سے کام ہو سکتا تھا, یعنی پاکستان کے تصور کی نفی سے. جبکہ یہ بانڈ جو ہے یہ زیادہ مضبوط ہے, اس لیے کہ جغرافیائی اعتبار سے کنٹینیوٹی, اور اس میں ظاہر بات ہے کہ جو بھی مرکزی حکومت ہے اس کے جو بھی وسائل ہیں, فوج کا معاملہ ہے, کوئی خارجی اگر کوئی مداخلت نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ مرکز جو ہے وہ کنٹرول کر سکتا ہے, اس لیے یہاں انہیں دوسری تلوار بھی استعمال کرنی پڑی. یہ ہے بیسک ڈفرنس کہ انہوں نے یہاں پہ پاکستان کے تصور کی نفی بھی کی, علامہ اقبال کی نفی کی, اور جو وہ ہمہ اوستی تصور ہے تصوف کا اس کو پروپیگیٹ کیا. اگر مذہب کو مانتے ہیں تو صرف اس کو مانتے ہیں, باقی یہ ہے کہ وہ جو یعنی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے تصورات ہیں یا پھر جو علامہ اقبال نے اس دور میں پیش کیے ان کی شدید نفی اور اسلام کی بھی اس حوالے سے نفی، اور محمد بن قاسم سے لے کر اور تمام جتنے بھی یہ آئے ان سب کو ڈاکو اور لٹیرے قرار دینا، یہ میرے نزدیک جو ہے پہلے بھی تھا اور اس 11 سالہ دور میں ہر چیز بہت بڑھ گئی، اس میں یقین یہ چیز بھی بڑھی. جی اور کوئی سوال؟ آپ نے نوجوانوں کے متعلق بتایا، لیکن اس وقت 80% نوجوان طاہر القادری کے ساتھ ہیں، اور انہیں بھی وہی غلطی کی ہے جو جماعت اسلامی نے کی تھی، اس کے بارے میں کچھ بیان کریں. آپ کا کیا تعارف ہے؟ اچھا اچھا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے آپ کو کہ 80% نوجوان طاہر القادری صاحب کے ساتھ ہیں، وہ کوئی خاص کسی جگہ کا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا. اصل میں تو یہ جو میں نے جو مثال دی تھی وہ یعنی کراچی کی، وہاں کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نوجوانوں کی 80% تو شاید وہاں بھی کہنا مشکل ہو، لیکن ایک بہت بڑی تعداد، بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ موبیلائز ہوئی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ایک منفی کام کے لیے، اور ایک اپنے صرف دنیاوی مفادات اور حقوق جو ہیں مادی ان کے تحفظ یا ان کے حصول کے لیے. تاکہ طاہر القادری صاحب کے بارے میں میری یہ رائے نہیں کہ جو تھا، کیا نام تھا اس کا جس کے یہ لاتے، اشوکا، یعنی بدھ مت والا ماننے والا ایک شہنشاہ. اصل میں ہندوستان بھی ایک وحدت بہت کم رہا ہے، تو وہ جو وحدت کے دور ہیں ہندوستان کی تاریخ میں جن میں کہ پورا انڈیا اور اس میں اکثر و بیشتر افغانستان بھی ساتھ ہوتا تھا، تو وہ موریہ خاندان ہے اس کے زمانے میں ہوا ہے، یا کنشک ہے، یا پھر یہ موریہ خاندان میں نے کہہ دیا نا ابھی جو نام آپ نے اشوک. تو یہ مختلف جو بادشاہ اس سے گزرے ہیں ہندوستان میں، مجھے معلوم نہیں وکرما جیت کا کتنا کچھ تھا علاقہ، لیکن یہ چند دور ایسے ہیں کہ جن میں ہندوستان ایک سیاسی وحدت کی حیثیت سے رہا اور اس میں افغانستان بھی شامل ہوتا تھا. اس اعتبار سے ان کے لیے آئیڈیل جو ہے وہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے افغانستان، پاکستان موجودہ، اور بھارت اور سیلون اور بنگلہ دیش، ان کو وہ ایک ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں. باقی جہاں تک ہیجیمنی کا تعلق ہے یا ہیجیمنی جو بھی اس کا تلفظ ہو، وہ تو اس پورے ریجن پر وہ چاہتے ہیں، اور اس میں تو یہ ہے کہ واقعتاً اگر ان کا خواب کہیں شرمندہ تعبیر ہو جائے تو بظاہر تو کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی اس لیے کہ عرب ممالک وغیرہ ان کی تو پھر کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کے راستے میں اگر کوئی شہر رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان، اور اسی لیے انہوں نے افغانستان میں بھی کسی فنڈامنٹلسٹ حکومت کے بننے کو اپنے لیے بہت خطرہ محسوس کیا تھا. تو اس کے اگر یہ شکل بن جاتی ہے تو پھر یہ ہمارے لیے اور بھی بہت زیادہ ایک خطرے والی بات ہو جائے گی. اور میں نے یہ لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ ہندو کی ایک، کیونکہ ہزاروں سال کی تاریخ ہے، اس سے اس کا ایک اجتماعی سب کانشس مائنڈ بن چکا ہے ہندو سائیکی، اس میں خوف ہے، یہ شمال مغربی علاقے کا خوف کہ جو بھی آیا یہیں سے آیا، اسی نے فتح کیا اور بات تھاڑ کی، تو یہ اب بھی انہیں جو ہے اندیشہ ہے کہ اسی طرف سے کوئی ہمیں خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. تو پاکستان کا کتنا بھی کمزور ہو جائے، اگر یہ 130 ہے تو اس کا خوف جو ہے ہندو عوام کے ذہنوں پر مسلط رہے گا، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈیٹرنٹ ہے. یعنی ہندو فرقہ پرست اور جو ہندو جو ایکسٹریمسٹ ذہن ہے اس کو روکنے کے لیے، اس کا دباؤ جو اس کے اوپر پڑ جائے اگر پاکستان کی سالمیت رہے اور یہ 130 رہے، تو یہ اگر خدا نہ خواستہ اسے کوئی گردن پہنچ جائے تو پھر وہ سارے جو ہے وہ گویا کہ آتش فشاں پھر پھٹ پڑے گا. وہ خوف کا جو کار کے اوپر لگا ہوا ہے وہ کار بوتل سے اتر جائے گا. طارق افضل صاحب، آپ نے آج کی گفتگو میں بہت ہی کارآمد اور مفید معلومات فراہم کی. آپ نے یہ فرمایا کہ نوجوانوں کو ایک اسلامی تحریک اٹھانے کے لیے ہمیں بھرپور جدوجہد کرنی چاہیے. اس سلسلے میں آپ نے اے پی ایم ایس او کی مثال دی جس نے ایم کیو ایم کو کامیابی سے ہمکنار کیا. میں آپ سے طلباء تنظیم اسلامی کے مستقبل سے متعلق معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس اہم شعبے کی طرف کیوں توجہ نہیں دی جا رہی. نیز کیا طلبائے تنظیم اسلامی کا نظم مستقل طور پر علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟ نیز اس کا دستور بھی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اسی صورت میں طلبا بھرپور طور پر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، طلبا کو کام کرنے کے لیے ہم پورا میدان فراہم کرنا چاہتے ہیں، پورا پلیٹ فارم دینا چاہتے ہیں، وہ کام کریں، لیکن یہ کہ آیا ان کا ایک آزاد اور جداگانہ نظم قائم کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ بالکل ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اس کی بڑی لمبی تاریخ ہے، مستقل تجربات ہیں اس کی پشت پر، تو اس میں ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ابھی وہ تنظیم کے اندر ہی ایک شے ہوگی، تنظیم سے باہر نہیں، تنظیم سے علیحدہ نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو اس کے لیے مواقع ہم پہنچانا، ان کو کھلا میدان فراہم کرنا، یہ ہماری پالیسی میں ہے، بشرطے کہ کچھ صاحب صلاحیت نوجوان آگے آئیں اور ان کے اندر بھی پہلے فکری پختگی ہونی ضروری ہے، کیونکہ ہمیں ایک اس اعتبار سے تلخ تجربہ بھی ہو چکا ہے کہ کچھ نوجوان فوری طور پر آئے اور ہم نے انہیں اہمیت بھی دے دی، نمایاں بھی کر دیا، لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کا وہ فکری استحکام نہیں تھا، لہذا ایک ہی مخالفانہ رو جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو بہا کر لے گئی۔ تو اس طرح کا تجربہ بہرحال نہیں دہرانا چاہیے۔ تنظیم کے اندر اس وقت نوجوان ہیں، طلبا ہیں، وہ ذرا اپنی مسائی کو تیز تر کریں، محنت کریں، تو انشاءاللہ تعالی جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے۔ سیف الرحمان صاحب کے سوالات ہیں، دو، آپ نے فرمایا انڈیا کا برہمن بھی اسلام میں داخل ہو کر رہے گا، یہ پیشن گوئی کس کتاب میں ہے، کس کی اور کس کتاب میں؟ یہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی ہے، تفہیمات الہیہ میں۔ میں نے خود تفہیمات الہیہ کا مطالعہ نہیں کیا ہے، یہ شاہ صاحب کی بہت دقیق کتاب ہے فلسفے کی۔ البتہ یہ حوالہ ہندوستان سے ایک ماہانہ نکلتا ہے، اسلامی مدارس، وہ ماہانہ ہے جو مسلمانوں کے جو مدارس ہیں دینی، ان کے بارے میں اطلاعات وغیرہ زیادہ ہوتی ہیں، ویسے عام معلوماتی اور دینی مضامین بھی ہوتے ہیں۔ اس کے ٹائٹل پر یہ عبارت اس حوالے کے ساتھ چھپی، یہ تقریباً ایک سال پہلے، پھر میں نے اس کو میثاق میں بھی غالباً شائع کیا تھا اسی حوالے سے، بلکہ اس کا فوٹو اس ٹائٹل کا وہ میں نے شائع کیا ہوا، کسی پرچے میں آپ کو مل جائے۔ تو شاہ ولی اللہ کا ہے یہ، برہمن کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، انہوں نے کہا اونچی ذات کے، یعنی برہمن، کھتری، کھتری جن کو کہتے ہیں، ہم کھتری کہہ دیتے ہیں، اصل میں کھتری ہے۔ تو اور پھر تیسرے نمبر پر ویش آتا ہے، چوتھے پھر شدر ہے، شدر تو یہ اچھوت وغیرہ ہے۔ تو کم سے کم یہ کہ دو قوموں کو اعلیٰ سمجھا جاتا ہے، دو کو ادنا، لیکن ویسے یہ کہ ادنا حقیقت میں تو صرف شدر ہی ہے، باقی ویش بھی تو اس طرح کا ادنا نہیں ہوتا۔ برہمن وہ ہے ان کے ہاں کہ جو مذہبی سیادت ہے اور علم کے کسٹوڈینز وہ سمجھے جاتے ہیں۔ کشتری جو ہے وہ ہے بازو شمشیر زن، یہ راجپوت اور یہ حکومت جن کا کرنا اور لڑنا بھیڑنا جن کا کام، اور کاروباری برادریاں جو ہیں یہ بنیے وغیرہ، یہ ویش کہلاتے ہیں۔ تو چوتھے نمبر پر شدر جو ہے ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں وہ، باقی تین تو ہیں، لیکن یہ کہ برہمن سب سے اوپر، پھر کشتری اور پھر اس کے بعد ویش۔ تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ اونچی ذات کے ہندوؤں کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی، ایک وقت آئے گا۔ اس پر میں نے تفصیل سے گفتگو کی ہے اپنے بعض تقاریر میں کہ یہ بالکل انہونی سی بات نظر آتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے ایک بندے کی کہی ہوئی بات ہے، اور اسلام کے ریوائیول اور اسلام کے ایک عالمی غلبے کا نقطۂ آغاز جیسا کہ میں نے آج بیان کیا ہے، کچھ محسوس ہوتا ہے کہ یہ علاقہ ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھوکریں کھانی پڑیں، کوئی مار پڑے ہمیں، کوئی اللہ کے عذاب کے کوڑے برسیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں سے ہمیں پٹوائے اور پھر ہندوؤں کو مسلمان بنا دے، جیسے تاتاریوں سے پٹوایا عربوں کو اور پھر تاتاریوں کو اسلام جو ہے اس کا علم بردار بنا دیا۔ تاتاری وحشی انہوں نے کس طریقے سے پیٹا ہے مسلمانوں کو، مارا ہے، ہلاک کیا ہے، ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے۔ اس وقت بھی بات یہی تھی کہ چونکہ مسلمان شکستوں کھا گئے تھے تاتاریوں سے، لیکن کچھ صوفیات ہیں جنہوں نے اندر ہی اندر اپنی دعوت اور تحریک کو جاری رکھا، اور انہی کے زیر اثر تاتاری جو تھے وحشی سردار وہ اسلام لیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں یہاں پر کوئی علمی اور فکری کوئی تحریک جو ہے اپنے جڑیں مضبوط کر لے، تو پھر اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو، اگر کسی وقت ہمیں کوئی ایسا بھی ہو کہ ہندوستان کے سامنے کوئی زکی اٹھانی پڑ جائے، تب بھی اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ مسلمان کو شکست ہو لیکن اسلام کو فتح ہو جائے، یہ بھی مسئلہ دنیا میں ہوتا رہا. واللہ عالم الامر تو یہ کہ ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. دوسرا آپ نے سوال کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مزارعہ کو ممنوع قرار دیا، یعنی مزارعت کو، عربی میں تو مزارعہ ہی کہیں گے لیکن یہ کہ اردو میں مزارعت کہتے ہیں. کتاب کا نام بتا دیجئے. یہ کتاب جو ہے یہ جو چار مذاہب کی کتاب فقہ اربع پر ہے، نہیں نہیں جی نہیں، ایک کتاب ہے بہت ہی عمدہ کہ جو مجتہدین کے زیر مطالعہ رہتی ہے، وہ میں بتا دوں آپ کو. اس میں جب مزارعت کی بحث آتی ہے تو صاف لکھا ہے کہ عند امام مالک و عند ابی حنیفہ حرام المطلق.
میرا اس سے واقعہ فرق ہے، تو میں نے جس کو ایک زبان میں بہت بیسٹ سکتا ہے اور وہ اس سسٹم اس کو سالو کرتے ہیں، اور ون بات بات وہ کہتے ہیں کہ جی آپ
بدایت المجتہد کتاب کا نام ہے، عربی زبان میں ہے بدایت المجتہد، اسی پر لکھ دیتا ہوں آپ کے اپنے. فقہ کی یہ بہت سائنٹیفک کتاب ہے اور یہ چاروں مذاہب جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ بیان کرتے چلے جاتے ہیں. بدایت المجتہد یہ مجتہد کی ابتدا ہے، یعنی اجتہاد کی صلاحیت پیدا کرنے والی یہ کتاب ہے، تو یہ اس میں آپ کو مل جائے گا. باقی مولانا مودودی نے بھی اس کے حوالے دیے ہیں مسئلہ ملکیت زمین میں، انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ امام مالک کے نزدیک مزارعت حرام مطلق ہے، اور اس کے حوالے ہے. بس جی، اچھا، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.